الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله لكم اليسر ولا يريد لكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. یہ رمضان المبارک کا، اس رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے. رمضان المبارک شروع ہوا، جمعے آئے اور اب آخری جمعہ آ گیا. رمضان ختم ہونے کے اندر صرف 5 یا 6 دن اب باقی رہ گئے. پہلے انسان انتظار کرتا ہے کہ رمضان آنے والا ہے، آتا ہے گزر جاتا ہے. انسان کی زندگی کے ایام بھی اسی طریقے سے گزرتے ہیں. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے، رفتہ رفتہ، دم بدم. انسان پچھلے رمضان میں جو لوگ تھے وہ اس رمضان میں نہیں ہے، اور نہ معلوم اس رمضان میں جو ہوں گے وہ اگلے رمضان ان کو نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے وہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، کتب علیکم الصیام، تم پر میں نے روزے کو فرض کیا ہے. صرف رمضان میں روزہ فرض نہیں ہوا، قرآن بھی نازل ہوا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ تعالیٰ نے رمضان کو قرآن کریم کے اندر نازل فرمایا، اور فرمایا ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے قرآن کیا ہے؟ ہدایت کا ذریعہ ہے. لیکن اب ایک آدمی کہے کہ مجھے قرآن سے ہدایت نہیں ملتی، میں قرآن پڑھتا ہوں لیکن مجھے ہدایت نہیں ملتی، تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہدن للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. اگر اس کو قرآن سے ہدایت نہیں مل رہی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے ہدایت نہیں مل رہی، تو پھر ہدایت کہاں ملے گی؟ آج ہم اس ملک میں رہتے ہوئے، ہم اہل یورپ کی اقتدا کے اندر مسلمان گامزن ہیں کہ اہل یورپ کی اقتدا کر لے کامیاب ہو جائے گا، اہل یورپ کے پیچھے چلے ہمارا اسٹیٹس بڑھ جائے گا، لوگ ہماری عزت کرنے لگیں گے، ویسے کپڑے پہن لیں تو جس محفل میں جائیں گے لوگ ہمیں کھڑے ہو کر کے سلام کریں گے. نہیں، اسلام نے جو چیز اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی، اگر اس کے مطابق مسلمان عمل کرتا ہے تو کافر بھی اس کو دیکھ کر ادب سے کھڑا ہو جاتا ہے، اور اگر مسلمان کافر کی اتباع میں لگ جائے، کافر کے پیچھے چلنے لگے، اپنے مذہب کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کی پیروی کرنے لگے، تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ذلت کے گڑھے میں گرا دیں گے. الا تنصروا فقد نصره الله اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں. جتنی بھی عبادتیں ہم نے کی، نماز، روزہ، تراویح، قیام اللیل، کسی کو تہجد، کسی کو اعتکاف، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، یہ محض اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں، بندے کی ہمت نہیں ہوتی. ورنہ مغرب کے بعد جب افطار کر لیتا ہے انسان، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے یار اتنی نیند آ رہی ہے کہ بس. لیکن پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہمت عطا فرماتے ہیں، آ کر 20 رکعت تراویح بھی پڑھتا ہے. تو یہ ہمت کس نے عطا فرمائی؟ اللہ تعالیٰ نے ہمت عطا فرمائی. تو جب تک اللہ تعالیٰ توفیق نہ عطا فرمائے، انسان کچھ نہیں کر سکتا. یہ اللہ تعالیٰ ہمت عطا فرماتے ہیں، توفیق عطا فرماتے ہیں، پھر انسان اس ہمت کو استعمال کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا بیڑا پار کر دیتے ہیں. ورنہ انسان اگر فی نفسی ہی خود کوشش کرے اس ذات اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ نے تو صحابہ کے بارے میں فرمایا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته ما زکا منکم من احد ابدا, اے صحابہ اگر اللہ کی رحمت اور اللہ کی مشیت تمہارے ساتھ نہ ہوتی تو تمہارا تزکیہ نہیں ہو سکتا تھا. حالانکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام موجود ہیں صحابہ کے درمیان, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی کے موجود ہوتے ہوئے بھی میری مشیت اور میری رحمت کے بغیر کسی کا تزکیہ نہیں ہوتا. آج ہم عبادت کر کے سمجھتے ہیں ہم نے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر دیا, نماز پڑھ لی, رمضان کے روزے رکھ لیے, ہم نے بہت عبادت کی, اللہ تعالیٰ کا حق ادا ہو گیا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان جتنی بھی عبادت کر لے اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا. پھر بنی اسرائیل کے ایک واقعہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص نے 300 سال تک عبادت کی, 300 سال جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا لے کر کے آیا, کیا عبادت لے کر کے آیا ہے میرے لیے؟ اس نے کہا اللہ 300 سال کی عبادت لے کر کے آیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری 300 سال کی عبادت کی قیمت تجھے معلوم ہے؟ اس نے کہا اللہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتے اس کو لے جاؤ ذرا جہنم کی طرف. جب فرشتے جہنم کی طرف لے کر چلے, کچھ قریب پہنچے, جہنم کی تپش لگی اس کو, تو اس نے فرشتوں سے کہا کہ ایک پیالہ پانی پلا دو کیونکہ مجھے گرمی لگ رہی ہے. فرشتوں نے کہا اپنی 100 سال کی عبادت دے دے, ایک پیالہ پانی لے لے. اس نے کہا ٹھیک ہے, یہ بھی منظور ہے, 100 سال کی عبادت تھی, ایک پیالہ پانی لے لیا, پی لیا, پھر کچھ دور اور لے کر کے چلے, پھر پیاس لگ گئی, پھر یہی معاملہ, پھر تیسری دفعہ جب لے کر کے چلے پھر 100 سال کی عبادت لے لی. پھر اس کے بعد فرشتے جب لے کر آئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے تیری عبادت کی قیمت معلوم ہو گئی, 300 سال کی عبادت تو نے 3 پیالے پانی کے پیچھے قربان کر دی. یہ تو جو اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما کر کے. ایک گاؤں کے اندر دیہات میں سخت قحط پڑا, ہارون الرشید کا زمانہ تھا, تو اس گاؤں میں میاں بیوی رہتے تھے. تو بیوی نے کہا شوہر سے کہ جا کر بادشاہ کو اطلاع کرو کہ ہمارے گاؤں میں لوگ بھوکے اور پیاسے مر رہے ہیں, لہذا ہمارے لیے کوئی بندوبست کیا جائے. وہ بیچارہ اس نے سوچا میں بادشاہ کے پاس جاؤں گا تو کیا ہدیہ لے کر کے جاؤں. تو غریب آدمی تھا وہ, جو وہاں گاؤں کے اندر چھوٹا تالاب ہوتا ہے وہ پانی خشک ہو کر کیچڑ بن گیا تھا. حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس نے وہی مٹکے میں بھرا اور لے کر کے بادشاہ کے لیے چلا, اچھی طرح سے باندھ کر کے اس کو. جب بادشاہ کے دربار میں پہنچا بادشاہ نے پوچھا کیسا آنا ہوا, اس نے کہا آپ کی خدمت میں یہ ہدیہ لایا ہوں. بادشاہ نے کہا کھولو. اب وہ اتنے دن کا پیدل سفر کیا ہوا ویسے ہی کیچڑ تھا, اس میں سے مزید بدبو آنے لگی. تو بادشاہ نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے. تو بادشاہ نے کہا اس کو رکھ دو میرے لیے. فرما آئے کیسے ہو؟ کہا کہ یہ درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں میں قحط ہے, اس لیے میں آیا ہوں کہ آپ ہماری کچھ مدد کریں. اس نے اپنے خادم کو بلایا, کہا جو یہ مانگتا ہے اس کو دے دو, لیکن جب یہ نکلے تو اس کو دریائے دجلہ کے اوپر سے گزارنا تاکہ اس کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے پاس کتنا پانی ہے. جب اس کو مال مل گیا کھانے پینے کا سامان, تو اس کو خادم لے کر کے دریا کے اوپر سے گزرا. تو وہ دیہاتی انسان تھا, جب اس نے دریا دیکھا تو اس نے دل میں کہا یا اللہ اس بادشاہ کا دل کتنا بڑا ہے کہ اس کے پاس تو پانی کا دریا موجود ہے لیکن پھر بھی اس نے میرے سڑے ہوئے پانی کو رد نہیں کیا, قبول کر لیا. سوزہ تک ملمت فرماتے ہیں کہ جب اہل جنت جنت میں جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کو دیکھیں گے تو پھر اس کے بعد کیا کہیں گے, یا اللہ ہماری عبادت کچھ نہیں کی, یہ تو تیرے رحم و کرم ہے کہ تو نے جنت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جنت عطا فرمائیں گے. عبادت سے جنت اگر ملتی تو شیطان سے بڑا عابد کون ہے؟ تمام انبیاء کے زمانے دیکھے, تمام انبیاء کے پاس رہا, لیکن کیا تھا؟ عبادت کی لیکن اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں کی. ایک سجدے کا انکار کیا ابا واستكبر وكان من الكافرين, اللہ تعالی نے فرمایا کیا ہوا, اس نے سرکشی کی, واستكبر اور تکبر کیا, وكان من الكافرين, اور اللہ تعالی نے اس کو مردودوں میں شامل فرما دیا. تو مردودیت کی علامت کیا ہوتی ہے کہ حکم الہی آئے لیکن انسان اس میں کیوں, آج ہمارے اندر کیوں کی عادت بہت ہے, یہ مسئلہ فلانی, یہ مسئلہ اس طریقے سے, علماء کا کام بتانا ہے لیکن عوام الناس کا کام کیوں کا نہیں ہے. جب انسان میں کیوں آ جائے تو سمجھ لو کہ وہ بربادی کی طرف جا رہا ہے. جب دین کی بات بتائی جائے اس کو تسلیم کر لے فوراً, اگر تسلیم کر لے گا, آمنا وصدقنا, صحابہ نے کیا فرمایا, آمنا, اللہ کے نبی نے جو فرمایا آمنا وصدقنا, یا رسول اللہ ہم اس پر ایمان لائے اور اس کی تصدیق کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے کیا درجہ عطا فرمایا, رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے, وہ اللہ تعالیٰ سے راضی. تو یہ مرتبہ کب ملا, جب مکمل اطاعت اللہ تعالیٰ کی, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل اطاعت صحابہ نے شروع کی, تب یہ درجہ عطا ہوا. ایک مسئلہ بیچ میں یاد آ گیا کہ جو موسیقین حضرات ہیں یہاں پر اعتکاف میں ہیں, تو بعضوں کے گھروں سے پانی کی بوتلیں اور کولر ایسے آئے ہیں جس پہ تصویریں بنی ہوئی ہیں. اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ مسجد کے اندر یا گھر کے اندر ایسی چیز, تصویر کا معنی کیا ہے کہ اگر اس کو نیچے رکھ دیا جائے اور کھڑا ہو کر کے دیکھے اور اس کی شکل واضح ہو رہی ہو تو وہ اس کا شمار تصویر میں ہوتا ہے. تصویر کی تعریف جو فقہا نے کی ہے وہ کیا کی ہے, تصویر کس کو کہیں گے کہ کھڑا ہو جائے اس چیز کو سامنے رکھ کے, اگر اس کی صورت واضح ہو رہی ہے تو وہ تصویر ہے, اگر صورت واضح نہیں ہو رہی تو تصویر نہیں ہے. لہذا جب مسجد میں آ گئے, معتکف کا معنی کیا ہے, جو اللہ کے دروازے پر جا کر پڑ جائے, اللہ کے دروازے پر جا کر پڑ جائے. دادا نے فرمایا اس کا مطلب کیا ہے, دادا نے ارشاد فرمایا اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ جب تک تو نہیں دے گا اس وقت تک میں تیرا در نہیں سنوں گا. اور پھر معتکف کے لیے کتنے اللہ تعالی نے انعامات اکرامات رکھے, روزہ رکھنے والوں کے لیے کتنے انعامات اور اکرامات رکھے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے, بہت طویل روایت ہے, کہ جنت جب رمضان کا مہینہ شروع نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ جنت کو سجانا اور سنوارنا شروع کر دیتے ہیں. جنت سواری جاتی ہے تو یہاں تک کہ جنت کی حوریں اور پھر جنت کو خوشبو کی دھونی دی جاتی ہے, اس خوشبو کو سن کر جنت کی حوریں باہر نکل آتی ہیں اور وہ پوچھتی ہے کہ آج جنت کو کس کے لیے سوارا جا رہا ہے, تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے داروں کے لیے سجایا جا رہا ہے. اور اسی حدیث کا ایک حصہ ہے کہ افطار کے وقت اللہ تعالیٰ ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں جن پر جہنم واجب ہو گئی ہو, اور جب آخری افطار ہوتی ہے تو اس دن پوری تعداد کے مطابق, جتنا 29 دن میں ہوا اتنی تعداد کے مطابق اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد فرماتے ہیں. اور یہاں تک کہ جب روزہ رکھنے والا روزہ رکھ لیتا ہے, آخر عشرہ جو شروع ہوتا ہے, یہ آخر عشرہ چل رہا ہے, تاخ راتیں چل رہی ہیں, تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کو لے کر کے اس زمین پر آتے ہیں اور ملائکہ کو حکم دیا جاتا ہے کہ یہ جو میرے روزے دار بندے ہیں ان کی دعاؤں پر آمین کہو. جب وہ دعا کرتے ہیں فرشتے ان کی دعا پر آمین کہتے ہیں. یہ ایسا مبارک مہینہ ہے جس کے اندر قرآن کریم نازل ہوا, یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کی ایک رات کو اللہ تعالی نے کیا فرمایا, انا انزلناه فی لیلۃ القدر خیر من الف شهر, 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے یہ رات, 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے وہ رات, لیکن ہم لوگوں نے اس کو کسی طرح مقرر کر لیا, ہم لوگوں نے کہ جی 27ویں شب یہی شب قدر اس کے علاوہ نہیں ہے, نہیں 21, 23, 25, 27, 29 تمام پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا, فرمایا اللہ تعالی نے مجھے شب قدر دکھلائی, لیکن پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب میں سو گیا تو پھر مجھے بھلا دی گئی. تو محدثین نے لکھا اس لیے بھلا دی گئی کہ اگر ایک دن مقرر ہو جاتا تو مسلمان صرف ایک ہی دن کے لیے عبادت کے لیے آتا, بقیہ وقت سوچتا آپ کیا ضرورت ہے عبادت کرنے کی, ایک ہی دن چل کر سب گناہ معاف کرا لیں گے. جیسے آج لوگ کہتے ہیں بھائی داڑھی رکھ لو, کہتے ہیں مولانا عمرہ کریں گے پھر داڑھی رکھیں گے, حج کریں گے پھر داڑھی رکھیں گے. اللہ تعالیٰ اگر اتنی مہلت دے گا تو رکھو گے, اگر اللہ نے مہلت نہ دی تو پھر کس حالت میں جائے گا؟ اسی حالت میں جائے گا جس حالت میں اس کا انتقال ہوا. اگر داڑھی منڈی ہوئی حالت میں انتقال ہوا, اور یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کا فرشتہ گناہ لکھنے والا فرشتہ, اگر انسان نماز بھی پڑھ رہا ہو تو فرشتہ اس کا گناہ لکھ رہا ہوتا ہے, انسان تلاوت کر رہا ہو فرشتہ اس وقت بھی کیا کرتا ہے گناہ لکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ شخص کیا ہے گنہگار ہے. تو کیا فائدہ؟ دادا نے فرمایا, ارشاد فرمایا, فرمایا یہ شوق جنت کے لیے رکھ لو, اس دنیا کے اندر تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لو. کس چیز کی؟ داڑھی رکھنے کی. کچھ دن کچھ لوگ مذاق اڑائیں گے, دیکھیے فرمایا یہ شوق تمہارا جنت میں پورا ہو جائے گا, کیونکہ اہل جنت کی داڑھی نہیں ہوگی, وہ کیا ہوں گے؟ جوزن مردن. دادا نے فرمایا جیسے قنداری نوجوان ہوتا ہے سرخ سفید داڑھی نہیں ہوگی, کھائے گا جنت, کیا نعمتیں ہوں گی جنت کی, انسان کیا خیال کرے گا. حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی نعمت کھائے گا لیکن انسان کو کبھی بیت الخلا جانے کی حاجت نہیں ہوگی, ایک گٹار لے گا سب کچھ ہضم ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ وہ جنت عطا فرمائیں گے. جنت اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے مقدر فرمائے, اور جہنم سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان المبارک کی برکت سے اللہ تعالیٰ خلاصی عطا فرمائے. کیونکہ جنت جس کے ہاتھ سیدھے ہاتھ میں نامۂ اعمال تھما دیا گیا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب اس کے لیے جنت ہے, اور جس کے الٹے ہاتھ میں جانے نامۂ اعمال تھمایا گیا اب اس کے لیے جہنم ہے, اور جو جہنم کے اندر چلا گیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت برا ٹھکانہ ہے, بہت برا ٹھکانہ ہے. آج ہم ایک کہتے ہیں کہ کیا ہوگا, مسلمان جہنم میں جائے گا, تعذیباً نہیں تہذیباً جائے گا, اور یہ بات حضرت حکیم الامت نے لکھی ہے. لیکن دادا نے فرمایا کہ کیوں ذلیل ہو کر کے جانا ضروری ہے؟ ارے نہ, دنیا میں گناہ مت کرو پھر اللہ کا جنت کے اندر چلے جاؤ, کیا جنت کا مزہ ہے؟ ایک شریف بچہ ہے, وہ کیا کرتا ہے؟ ماں باپ کی بات مانتا ہے لیکن شرارت نہیں کرتا. اسی طریقے سے ایک بندہ ہے, اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا, اللہ کا فرما بردار بندہ ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو کیوں ہو رہا ہے؟ ایک موم بتی کے اوپر ایک انسان انگلی نہیں رکھ سکتا ایک منٹ, بولو بھائی رکھ سکتے ہیں؟ رکھ سکے گا انسان؟ نہیں رکھ سکتا. میرے شیخ حضرت والا حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ سنایا تھا, فرمایا دہلی کے اندر ایک بڑے نواب کی بیٹی کی شادی تھی, تو جب بارات جا رہی تھی اچانک طوفان آ گیا, تو سب لوگ تتر بتر ہو گئے, کوئی ادھر کوئی ادھر. وہ لڑکی جان بچانے کے لیے جس کی شادی تھی وہ ایک مسجد میں جا پہنچی, دیکھا وہاں پر حضرت نے فرمایا دیکھو تقویٰ کا انعام کیا ہے. فرمایا اس نے دیکھا وہاں پر ایک نوجوان اپنے مطالعے کے اندر مشغول تھا, حدیث کی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا. وہ لڑکی ایک طرف ہو کر کے بیٹھ گئی. کچھ دیر کے بعد اس لڑکی نے دیکھا, کیونکہ اس زمانے میں لائٹ تھی نہیں, اس زمانے میں بھی کون تھی, بہرحال اس لوگ یہ کہتے تھے نا کہ اگر اہل یورپ کی بات ہم نے نہ مانی, نیٹو کی بات نہ مانی, تو ہم پتھر کے دور میں دھکیل دیے جائیں گے. اور اب کس دور میں دھکیلے گئے. رمضان کا مہینہ ایسا مبارک مہینہ, اس کے اندر خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے. مسلمان مسلمان کے جسم پر ڈرل سے سوراخ کر رہا ہے, مسلمان مسلمان کا قتل کر رہا ہے. کتنے گھر برباد ہو گئے. میں تو یہاں نہیں تھا, تین دن ہوئے, لیکن سعودیہ کے اندر جو خبریں ملتی تھی کہ کہیں اور زندہ جلا دیا گیا, کہیں اغوا کرنے کے بعد ڈرل مشین سے سوراخ کر دیے گئے, یہ سب کیا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے دلوں پر میں نے مہر لگا دی, ان کے دلوں کے اوپر. ولہم عذاب عظیم, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اللہ تعالیٰ. اس ماہ رمضان کے اندر جب اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں, لوگ اللہ کی رحمتوں کو تلاش کر رہے ہیں. آپ جا کر دیکھیں مکہ اور مدینہ کے اندر قیام اللیل کے اندر لوگ دو دو گھنٹے کھڑے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا کر رہے ہیں. لیکن جب تک اہل کراچی اپنے لیے خود استغفار و توبہ نہیں کریں گے, اس جرم سے نجات نہیں مل سکتی. اہل فلسطین کے لیے کب سے دعا ہو رہی ہے؟ حرمین میں دعا ہو رہی ہے, لیکن آج تک اہل فلسطین کی حالت کیوں نہیں بدلی؟ کیونکہ میرے شیخ فرماتے تھے حضرت والا حضرت رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تک خود اہل فلسطین اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگیں گے, اس وقت تک ان کا نظام نہیں بدلے گا. آج کہتے ہیں مولانا دعا کیجئے, حضرت دعا کیجئے حالات صحیح ہو جائیں. حالات کیسے صحیح ہوں گے؟ آج کتنے مسلمان ہیں جو سر عام روزہ خوری کر رہے ہیں؟ آج کتنے مسلمان ایسے ہیں جو سر عام چوری اور ڈکیتیاں کر رہے ہیں؟ یہ ہے جمہوریت کا تحفہ, یہ ہے اہل یورپ کا تحفہ. ورنہ اسلام نے جو چیز سکھلائی, اسلام عین انسان کی فطرت کے مطابق نازل ہوا ہے. اگر قتل کرنے والا قاتل قتل کر دے اور اس سے قصاص لیا جائے, اس کو قتل کر کے لٹکا دیا جائے, کتنوں میں ہمت ہوتی ہے قتل کرنے کی؟ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. اللہ تعالی نے فرمایا قصاص کو تم پر فرض کرتا ہوں, غلام کے بدلے غلام, عورت کے بدلے عورت, آزاد کے بدلے آزاد. لیکن کیا ہے, اسلامی نظام کو ہم نے اتنا برا سمجھ لیا کہ مولانا یہ کون سا اسلامی نظام ہے جس کے اندر قتل کیا جا رہا ہے؟ تو یہ کون سا نظام ہے جس کے اندر ان معصوم انسانوں کا خون بہایا جا رہا ہے؟ جو کروانے والے ہیں وہ کہاں مرتے ہیں؟ جو کروانے والے ہیں وہ کہاں مرتے ہیں؟ بیچارہ سڑک پر جا رہا ہے اس کو اٹھا کر کے لے گئے, بےچارا سبزی لینے نکلا اس کو اٹھا کر کے لے گئے, بس میں سفر کر رہا ہے اس کو اٹھا کر کے لے گئے. اگر اسلامی نظام اہل یورپ کو جو سب سے بڑی تشویش تھی طالبان سے, وہ اسی بات کی تھی کہ جو انہوں نے اسلامی نظام کا چہرہ مسلمانوں کے سامنے رکھا تھا, اور جب مسلمانوں نے دیکھا کہ یہ نظام واقعی ایسا ہے کہ جس کے اندر کوئی ٹیکس نہیں ہے, کوئی ٹیکس نہیں ہے, حاکم اور محکوم دونوں برابر ہیں, انہوں نے کہا اب ہمارا نظام خطرے میں پڑے گا. تب انہوں نے حملہ کیا کہ اس نظام کو ختم کر دو. لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے یہ نظام دبنے کے لیے نہیں آیا, نافذ ہونے کے لیے آیا, اور یہ نظام نافذ ہو کر کے رہے گا. آج وہ بھاگنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں ان کو راستہ نہیں مل رہا؟ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے پھٹے کپڑے, پرانی چپل, گندی پگڑی, کھانے کے پیسے نہیں, اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی سپر پاور کو ایسے لوگوں کے ہاتھ ذلیل کروایا کہ انسان اگر عقل سے سوچے تو اس کی عقل تسلیم کرنے سے آ رہی ہے. عقل تسلیم کرے گی؟ بولے بھائی ایک شخص ہے اس کے پاس صرف ایک کلیشن کوف ہے, اور ایک شخص ہے اس کے پاس طیارے ہیں, کروز میزائل ہیں, ڈرون ہیں, لیکن ڈرون والا بھاگنے کی تیاری کر رہا ہے اور کلیشن والا وہ اپنی جگہ کھڑا ہوا ہے. وہ ایک کو مارتے ہیں دو اور کھڑے ہو جاتے ہیں. ارے اس شہادت کی تمنا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی تھی کہ اللہ مجھے شہادت کی مولا عطا فرما. اہل یورپ نے اور یہود و نصارہ نے مسلمانوں کو سمجھا کہ یہ بیوقوف ہیں, ارے ان کو حملہ کرو ختم کر دیں گے, یہ دو تین مہینے کی کہانی ہے, نمٹاؤ, اب نکل کر دکھاؤ وہاں سے, اب نکل کر دکھاؤ وہاں سے, تمہارے اچھے نہیں نکل سکتے. کیوں؟ انہوں نے وہاں کے لوگ, وہاں کے مسلمانوں نے کہا یا اللہ تو ہی ہمارا ہے, تیرے سوا کوئی مددگار نہیں. جب اللہ تعالیٰ فرعون کو غرق کر سکتے ہیں تو یہ کیا چیز ہے؟ فرعون نے تو ربوبیت سے دعویٰ کیا تھا, وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے, کہ جب ہم نے فرعون کو غرق کیا, وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, اور اے موسیٰ آپ دیکھ رہے تھے اور دلی دل میں خوش ہو رہے تھے. تو آج مسلمان خوشی کی حالت میں, تو انہوں نے ہمارے ملک کے اندر وہ چیزیں لے آئے, وہ نظام نافذ کر دیا کہ لوگ مسلمان ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں. کیا حالت ہے؟ کوئی کہتا ہے تو پنجابی ہے, وہ کہتا ہے تو سندھی ہے, وہ کہتا ہے تو پٹھان ہے, وہ کہتا ہے تو مہاجر ہے, وہ کہتا ہے تو مانسہرہ کا ہے, تو فلانی جگہ کا ہے. یہ ذات بھائی اوپر کا غلط بند کر دیں. یہ ذات اللہ تعالی نے قبائل بنائے تھے کس کے لیے؟ یہ تعارف, تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. صحابہ کیا تھے؟ حضرت بلال حبشی کہاں سے آتے ہیں؟ حبشہ سے چل کر آ رہے ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ فارس سے چل کر کے آ رہے ہیں. لیکن کیا حال ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے ایک دفعہ یہ نکل گیا, اے بلال تم کالے ہو. اسی وقت قریش مکہ میں سے ہوتے ہوئے, عرب کے اندر سے ہوتے ہوئے, ایک عجمی کے بارے میں یہ نکلا کہ تم کالے ہو. حضرت عمر وہیں لیٹ گئے, فرمایا اے بلال اپنے پیروں سے میرے سینے پر رون, میری زبان سے یہ جملہ نکلا کیوں؟ آج کیا سازش کی جا رہی ہے یہود و نصارہ کی طرف سے کہ مہاجروں کو پتہ پڑھایا جا رہا ہے کہ پٹھان تمہارا دشمن ہے, پٹھانوں کو پڑھایا جا رہا ہے کہ مہاجر تمہارا دشمن ہے, اور بلوچوں کو پڑھایا جا رہا ہے کہ پاکستانی تمہارے دشمن ہیں. ارے اللہ کے بندو, اصل تمہارا دشمن کون ہے اس کو پہچانو, جو تمہارے جس نے تمہارے نبی سے وفا نہیں کی ہو تم سے کہاں وفا کرے گا. آج ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم ان کی سزا کر لیں تو وہ ہم سے راضی ہو جائیں گے. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یہ یہود و نصارہ تم سے ہرگز ہرگز راضی نہیں ہوں گے, حتى تتبع ملتهم, یہاں تک کہ تم ان کی ملت پر چلے جاؤ, ان کا دین اختیار کر لو. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ترقی کی طرف جا رہے ہیں, ہمیں امداد مل جائے گی, ہمیں جو ہے گندم مفت کے اندر مل جائے گی. کتنی بھیک مانگو گے؟ کس کس چیز کی بھیک مانگے گا؟ آج مسلمان کس کس چیز کی بھیک مانگ رہا ہے؟ جان کی بھیک مانگ رہا ہے, کھانے کی بھیک مانگ رہا ہے, ملک چلانے کے لیے بھیک مانگ رہا ہے, پیٹرول کی بھیک مانگ رہا ہے. اگر یہی سب کام اللہ کے سامنے آ کر کے رو لیتا, شاید اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر عطا فرماتے, اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر عطا فرماتے. لیکن کیا کیا ہم نے؟ ہم نے دین سے دوری اختیار کی, اور کیا کیا؟ لوگوں کی پرستی شروع کر دی. جو حکمران بن گیا, جو حاکم بن گیا, جو جس جماعت کا لیڈر بن گیا, انہوں نے کہا جب بس جو اس نے کہا وہ صحیح. اللہ کے بندے تو نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ یہ سوچ, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. جب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہے تو پھر اللہ کے نبی کی بات کیوں نہیں مانتا؟ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ سَعِيرًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے کسی ایک مسلمان کو بھی جان بوجھ کر کے قتل کیا, فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی جزا کیا ہے؟ جہنم ہے. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, اور اللہ تعالیٰ کا غضب اور لعنت ہے اس کے اوپر. آج کیا حال ہے؟ دن میں 15-15, 20-20 مسلمان قتل کیے جا رہے ہیں, لیکن مسلمان کو پھر بھی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے. کوئی اخبار کے اندر لکھ رہا ہے کہ اس مسئلے کا حل یہ, کوئی اپنا تجزیہ نگار اپنا تجزیہ دے رہا ہے کہ اس مسئلے کا حل یہ, اللہ کے بندے اللہ نے اپنا نبی اور اپنی کتاب کیوں بھیجی؟ بولو بھائی, نبی کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیوں فرمایا؟ ایسے ہی فرما دیا. ارے دوستو, ایک سوئی بنانے والا, ایک معمولی سی سوئی جو بنتی ہے جس سے کپڑا سیا جاتا ہے, وہ انسان بلا مقصد نہیں بناتا. اگر کوئی کہے یہ بلا مقصد بنائی گئی ہے, وہ کہتا ہے میں نے اس میں اتنی محنت کی ہے جس کا تجھے اندازہ نہیں ہے. جب ایک سوئی بغیر مقصد کے نہیں بن سکتی, تو نبی بغیر مقصد کے کیسے مبعوث ہو جائے گا؟ آج جو مسئلہ آئے اس کے اندر ہم اپنی رائے پیش کرتے ہیں. آپ کی رائے کیا ہے, آپ کی رائے کیا ہے, آپ کی رائے کیا ہے؟ اللہ کے بندو, اللہ کا قرآن کہاں گیا؟ اس وقت رجوع کرو قرآن کی طرف. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں, کیا فرماتے ہیں؟ ترکت فیکم امرین, میں دو چیزیں تمہارے لیے چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. لن تضلوا, تم ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنت رسولی, نمبر ایک اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو, نمبر دو اللہ کے نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو, کبھی گمراہ نہیں ہوگی. آج ہم سنتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ ارے کیا یہ مولویوں کا ہے. اگر ہم تو حج جاری کر دی جائے تو کیا ہے, پورا کراچی سر پر اٹھا لیا جاتا ہے, اور سو سو آدمی ایک ایک دن قتل کر دیا جائے, کسی کے کان پہ جوں تک نہیں دیتی. کیوں؟ جب دل مردہ ہو جاتا ہے تو پھر انسان کو اچھے اور برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. پھر اس کو یہ فرق ختم ہو جاتا ہے کہ یہ کون ہے, میرا مسلمان بھائی ہے. اگر آج مسلمان صرف اسی بات سمجھ لے کہ پاکستان میں رہنے والا نہیں, دنیا کے کسی بھی خطے میں رہنے والا, اگر اس نے کلمہ پڑھ لیا وہ میرا مسلمان بھائی ہے. آپ دیکھیے حرمین کے اندر, وہاں تو خیر حرمین کی بات کچھ اور ہے, دھکا لگ جاتا ہے, جس کو لگا وہ بھی مڑ کے معافی مانگ رہا ہے اور مارنے والا بھی معافی مانگ رہا ہے. یہ کس کی برکت ہے؟ صرف وہاں تھوڑا سا اسلام ہے, چند اسلامی احکامات ہیں وہاں پر, اس کی برکت یہ ہے کہ دھکا مارنے والا خود معافی مانگتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, ہاں وہ زبان سمجھے یا نہ سمجھے, اور جس کو لگا وہ بھی معافی مانگ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کس جگہ موجود ہیں. اگر آج مسلمان ان چیزوں کو اپنا لیں, اگر ہم ان چیزوں کو اپنا لیں, تو آج ہمارا یہ حال نہ ہو کہ آج جو ہم رو رہے ہیں کہ آج ہمارے یہاں یہ نہیں ہے, آج ہمارے یہاں فلاں نہیں ہے. مولانا, ہماری فلاح کا راستہ کیا ہوگا؟ فلاح کا راستہ قرآن و سنت کا راستہ ہے, اس کے علاوہ فلاح اور کامیابی مل ہی نہیں سکتی. دنیا کا کتنا ہی مضبوط نظام آ جائے, ہر انسان بھائی, اب ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں, پہلے بھی دیئے, اگر ایک انسان 10,000 روپے میں ایک ملازم رکھتا ہے, 10,000 12,000 5,000 تنخواہ دے رہا ہے, ملازم کام نہ کرے, مالک دیکھ لے, ایک دفعہ وہ تنبیہ کرتا ہے, دوسری دفعہ تنبیہ کرتا ہے, تیسری دفعہ تنبیہ کرتا ہے, چوتھی دفعہ تھپڑ مار کر بولتا ہے نکل یہاں سے, تنخواہ مفت دے رہا ہوں میں تجھے. تو انسان, ہم یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیوں کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں ہم نے جنات اور انسان کو کس لیے پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اب جب عبادت نہیں کر رہا تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا لڑ, لڑو اور مرو. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے حال پر چھوڑ دیا. آج اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ مسلمان مسلمان کا دشمن ہوا ہوا ہے. ورنہ وہی ایک زمانہ تھا, اللہ اکبر, صحابہ کا زمانہ, کہ تین صحابی زخمی لیتے ہوئے, ایک نے کہا پانی چاہیے, صحابی بھاگ کر کے گیا, پیالے میں پانی لے کر کے آیا, پانی لے کر کے آیا, کہا پانی پی لے. بھائی تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائے, جو لوگ پیچھے ہیں ان کو جگہ مل جائے. حرکت میں برکت ہے, تھوڑی تھوڑی حرکت کریے اس سے برکت ہو جائے. جب پانی مانگا پانی لے آیا تو برابر سے آواز آئی پانی, تو اس صحابی نے پانی پینا گوارا نہیں کیا, کہا پہلے اس کو پلا دو. جب اس کے پاس پہنچا تو برابر سے آواز آئی پانی, کہا مجھے نہیں پہلے اس کو پلا دو. جب اس کے پاس پہنچے تو وہ انتقال شہید ہو چکے تھے, اور جب ان پہلے کے پاس واپس آئے یہ بھی شہید ہو چکے تھے. یہ تھا ایثار, یہ تھا نبی کی صحبت سے یہ ایثار ملا صحابہ کو. پھر صحابہ کیوں نہ غالب ہوتے, پھر صحابہ کیوں نہ غالب ہوتے, اشد علی الکفار رحماء بینہم, کہ صحابہ کی اللہ تعالیٰ نے کیا تعریف بیان فرمائی. دو جملوں میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی تعریف بیان فرما دی کہ صحابہ کون ہے, اشد علی الکفار, کافروں پر سخت ہیں, رحماء بینہم, اور جب آپس کے اندر ملتے ہیں تو ایک دوسرے کے لیے بچھے جاتے ہیں. یہ حالت تھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا, خود کا کیا حال تھا. صحابہ نے فرمایا کہ ہم نے بارہا یہ کوشش کی کہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سلام میں سبقت کر جائیں, لیکن فرمایا کبھی سبقت نہیں لے سکے. ایک صحابی فرماتے ہیں میں ایک دفعہ میں نے دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے, میں ایک دیوار کی آڑ میں کھڑا ہو گیا اور میں نے سوچا اللہ کے نبی جیسے ہی سامنے آئیں گے میں سلام کر دوں گا, لیکن اللہ کے نبی نے ذرا سی آہٹ سن لی, اللہ کے نبی نے وہیں سے سلام کیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیونکہ حدیث میں آتا ہے البادی السلام بری من الکبر, جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو کبر سے بری ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سرٹیفکیٹ دیا ہے, لیکن آج الٹا معاملہ ہے اس کا. آج سلام کی جگہ عربوں کے اندر صباح الخیر مساح الخیر آ گئی. جب السلام علیکم کا کیا مطلب ہے, سلامتی ہو تیرے اوپر, ورحمت اللہ اور اللہ کی رحمت ہو. جب سلامتی کی دعائیں ہوتی تھی تو مسلمان معمون اور محفوظ تھا, آج سلامتی کی دعائیں ہٹ گئی تو آج مسلمان ہر طرف سے مشکلات کے اندر ہے, ہر طرف سے ذلیل ہو رہا ہے, ہر طرف سے رسوا ہو رہا ہے, ہر طرف سے جوتے کھا رہا ہے. کس وجہ سے, کہ آج ہم نے اللہ کے کلام کو پسے پشت ڈال دیا. رمضان میں تراویح پڑھ کر سمجھتے ہیں ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا. 20 رکعت تراویح پڑھ لی, 6 دن 6 روزہ تراویح, اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ اب ہماری تراویح معاف ہو گئی. تراویح معاف نہیں ہوئی, تراویح تو لازم ہے, چاہے کیا ہے علم طرح قید سے پڑھ لے, لیکن تراویح لازم ہے. آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا, سنت کو چھوڑ دیا, تو آج کیا سوال آیا, کیا مسلمان ذلیل ہو رہا ہے, جہاں دیکھو مسلمان مار کھا رہا ہے, اور آج مسلمان مسلمان کو مار کر فخر محسوس کرتا ہے, مسلمان مسلمان کو مار کر فخر محسوس کر رہا ہے. کیوں, اتنی عداوت آ گئی دل کے اندر, اتنی عداوت آ گئی کہ وہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ میرا مسلمان بھائی ہے. اللہ کے بندے, جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ کیا ہے, انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. جو مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں, فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. آج کیا حالت ہے, مسلمان اہل یورپ سے ڈر لے گا لیکن اللہ سے نہیں ڈرتا. بولو صحیح بات ہے, کوئی کلمہ حق بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج کلمہ حق بولنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے کہ اگر کلمہ حق بولوں گا تو کہیں ایسا نہ ہو مجھے مار دیا جائے. ارے جو رات قبر میں لکھی ہے وہ قبر میں ہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, ارے تم جہاں بھی ہوگے موت تمہیں پا لے گی. مرنا تو سب کو ہے لیکن حق بات بول کر کے جائے تو اللہ تعالیٰ کیا ہوگا, اس کا اعزاز ہوگا. اور اگر حق بات کو چھپا کر کے گیا, حق بات کو نہ بتایا, تو پھر کیا ہوگا, من سئل عن علم علمہ, بھائی پرچے وغیرہ بعد میں دے دے لکھ کر کے, من سئل عن علم علمه ثم كتبه. حدیث پاک ہے یہ, اگر کسی مسلمان سے سوال کیا جائے
من سئل عن علم کسی علم کے بارے میں سوال کیا جائے علمہ ہو اور وہ جانتا بھی ہے ثم قتلہ لیکن اس نے پھر بھی چھپایا الجم یوم القیامۃ فی لجام من النار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو قیامت کے دن جو نال پہنائی جائے گی وہ آگ کی نال ہوگی. آج کیا کہتے ہیں مولانا ارے یہ مصلحت کے خلاف ہے اس طرح نہیں بولنا چاہیے مصلحت کو بھی دیکھنا چاہیے کتنا عرصہ مصلحت دیکھے گا کتنے لاکھ مسلمان مسلمانوں کا خون ناحق بہا دیا گیا اگر آج بھی حق بولنے والا پیدا نہ ہوا تو کل کون بولے گا حق بولو بھائی کون بولے گا حق عوام کو علم نہیں ہے جن چیزوں کا اگر عوام کو حق بات نہ بتائی گئی قرآن کا راستہ نہ بتایا گیا سنت کا راستہ نہ بتایا گیا تو اس کے ذمہ دار وہ علماء ہوں گے جو اس چیز کو چھپا رہے ہیں. علماء کو چاہیے کہ اپنے ممبر سے حق بات کو بتلائے مصلحت ایک حد تک برداشت کی جاتی ہے اس کے بعد برداشت نہیں ہوتی. اسلام کے اندر مصلحت پسندی لازمی ہے ضروری ہے لیکن ایک حد تک. اب ہر بات کے اندر مصلحت پسندی کہ یوں نہ کہو یوں نہ کہو اس طرح سے نہ کرو کب تک انسان چھپائے گا. جتنے لاکھ مسلمان آج کفار کی قید میں اور کوئی انسان کوئی مسلمان حکمران کسی دنیا کے مسلم ممالک کا حاکم ان کے لیے بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں کہیں اہل یورپ ہم سے ناراض نہ ہو جائے. جتنے مسلمان بچیاں کافروں کے بچے جنم رہی ہیں کیا کبھی کسی مسلمان کو خیال آیا؟ سوچو مسلمانوں یہ بات سوچو وہ بچی کسی اور کی ہے اگر تمہاری بچی ہوتی تمہارے دل پر کیا گزرتا. آج ہم نے یہ چیز سوچنا چھوڑ دی کہ آج جو عذاب ان کے اوپر آیا کل وہ ہم پر بھی آ سکتا ہے. جب افغانستان کے اندر فساد مچا تو یہاں کیا کہتے تھے ارے دیکھو کس طرح لڑائی ہو رہی ہے کیسے خون بہا رہے ہیں ارے زمین دیں گے. اور جب آج یہاں ہو رہا ہے تو کیا کہہ رہے ہیں ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کون ہے ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ کون ہے. ارے جب معلوم نہیں ہے تو تمہارے رہنے کا فائدہ کیا. جب تک گھر کا بھیدی خود گھر کا ڈھول نہ پیٹے تو چور چوری کر سکتا ہے. آپ کے گھر کے اندر چوری ہو جب تک گھر کا فرض نہ ملا ہو اس وقت تک چوری کر سکتا ہے نہیں کر سکتا کبھی بھی. تو یہ جو قتل و غارت ہو رہی ہے یہ کس کی وجہ سے یہ جو مذاق اڑایا گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تلک الایام نداولھا بین الناس میں لوگوں کے درمیان دنوں کو پھیرتا ہوں. اگر آج ہنسو گے کسی کے اوپر کل تم پر کوئی ہنسے گا. اگر آج کسی کے لیے تم دعا کرو گے کہ اللہ ان کے اوپر رحم فرما یا اللہ اس کی مغفرت فرما تو کل تمہارے جانے کے بعد تمہارے بعد آنے والے لوگ تمہارے لیے دعا کریں گے کہ اللہ یہ چلا گیا اس کی مغفرت فرما اس کے ساتھ رحم کا معاملہ فرما اس کو جنت میں اعلی مقام عطا فرما. لیکن کہاں رہا آج یہ آج یہ سب چیزیں ہیں کہاں رہی. آج ہم نام کے مسلمان رہ گئے صرف صرف نام کے مسلمان ہیں. کیا نام ہے عبداللہ کیا نام ہے ابراہیم کیا نام ہے محمد کیا نام ہے اسماعیل کیا نام ہے احمد. آج چاہے مسلمان نام کا مسلمان رہ گیا جو کام کا مسلمان ہے آج وہ ختم ہو گیا. اگر آج بھی کام کا مسلمان اٹھ کھڑا ہو تو کسی کے اندر ہمت نہیں ہے سامنا کرنے کی. کیونکہ جنگ جو لڑی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے غزوات لڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے اربعہ میں جتنے غزوات ہوئے ان غزوات کو اٹھا کر کے دیکھیے اور اس یہ جو ابھی ہوا حالیہ اہل یورپ کی طرف سے حملہ افغانستان کے اندر دونوں میں آپ کو مماثلت نظر آئے گی. وہاں بھی صحابہ کے پاس کیا ہوتا تھا ایک صحابی گھوڑے پر ہے ایک پیدل ہے. کسی کے پاس تلوار ہے تو نیام نہیں ہے نیام ہے تو تلوار نہیں ہے. کسی کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو دل میں ایمان کی دولت عطا فرمائی تھی اس ایمان کی دولت کے سامنے بڑے سے بڑا کافر بھی نہیں ٹھہر سکتا. جانے سے پہلے میں نے حبل کا واقعہ سنایا تھا کہ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ عبیدہ ابن جراح لشکر لے کر کے پہنچے. کتنا لشکر تھا کفار کا؟ 600,000 کا لشکر تھا. حضرت عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ 6,000 کا لشکر لے کر کے جا رہے. 600,000 کے لشکر کے لیے 6,000 کا لشکر. کل نے دعویٰ تھی کہ آپ اپنا نمائندہ میرے پاس بھیجیے، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں. حضرت عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد ابن ولید کو بھیجا کہ جائیے آپ بات کر کے آئیے. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جب گئے تو کفار نے روک ڈالنے کے لیے، جیسا آج کل ہوتا ہے کہ جہاز دکھائے، بم دکھائے کہ مسلمان کیا ہو، روک کے اندر آ جائے، تو انہوں نے بھی اس طریقے سے ہاتھی، اس زمانے میں بم کہاں تھے، انہوں نے ہاتھی سجا کر کے کھڑے کیے، اونٹوں پر اپنے مسلح کھڑے کیے. حضرت خالد ابن ولید کہاں خطر میں نالے والے تھے، صحابی رسول تھے، اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے ہرقل کی خیمے تک پہنچ گئے اور جا کر ہرقل کے برابر میں بیٹھے. تو اس کے وزیر نے کیا کہا کہ آپ نے اتنی ہمت کیسے کی کہ ہمارے بادشاہ کے برابر میں بیٹھ گئے. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اترے، جو قالین تھا اپنی تلوار سے اس کو کاٹا، اٹھا کر کے پھینکا، فرمایا یہ زمین اللہ کی ہے اور میں اللہ کا بندہ ہوں، یہاں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، کرو کیا بات کرنی ہے، کرو کیا بات کرنی ہے، اونچا بیٹھ کر کے بات کرے گا تو کیا مطلب ہے، ہم دب جائیں گے. فرمایا اسلم تسلیم کے لیے آئے، ہم جان دینے کے لیے آئے، جان بچانے کے لیے نہیں آئے. ہرقل نے کہا مجھے معلوم ہے تم اہل مکہ ہو، اہل مکہ ہو، تم غریب لوگ ہو، اگر تمہیں پیسہ اور روپیہ چاہیے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں، بتاؤ کتنا پیسہ اور روپیہ چاہیے. اس نے ایک لمبی چوڑی تقریر کی. تقریر کے بعد حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا، فرمایا تیری بات مکمل ہو گئی؟ کہا ہاں. فرمایا سن، ہم ایسے زمانے جاہلیت کے اندر پیدا ہوئے کہ ہم ایک دوسرے کا خون ناحق کرنا فخر محسوس کرتے تھے، اپنی بیٹیوں کو زندہ سفر کرنا فخر محسوس کرتے تھے، پھر اللہ نے ہمارے اوپر رحم فرمایا اور ایک نبی ہمارے اندر بھیجا، اس نبی نے ہمیں بتلایا کہ یہ خون بہانا حرام ہے، بیٹیوں کو زندہ دفنانا حرام ہے، اس اللہ کے نبی نے ہمیں انسانیت سکھلائی اور وہی انسانیت کا پیغام لے کر میں تیرے پاس آیا ہوں، اگر تو اس کو تسلیم کرتا ہے تو تیرے لیے معافی ہے، اور اگر تسلیم نہیں کرتا تو صبح میدان کارزار لگے گا، وہاں مقابلہ ہوگا. مرعوب نہیں ہے کہ 600,000 کا لشکر ہے، ہم تو اتنے قلیل تعداد کے اندر ہیں. فرمایا نہیں، فرمایا جس طریقے سے تمہیں شراب پی آ رہی ہے اسی طریقے سے ہمیں شہادت پی آ رہی ہے. جس طرح تم زندگی سے محبت کرتے ہو کہ زندگی مل جائے، ہم اسی طریقے سے موت سے محبت کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں موت مل جائے، کیونکہ تحفۃ المؤمن الموت، مومن کے لیے سب سے بڑا تحفہ کیا ہے؟ اتنے آہستہ بول رہے، موت ہے. کیوں؟ موت کے بعد ہی تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، اور جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی وہ کیسے رہی ہے؟ اگر کسی کو کہا جائے کہ تمہیں فلاں تمہارا جو دوست ہے اس سے ملنے کے لیے تمہیں 10 کوڑے کھانے پڑیں گے، پھر تمہاری ملاقات کرائی جائے گی، تو کھائے گا یا نہیں کھائے گا؟ دادا نے فرمایا کہ حضرت جلال الدین رومی رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک شخص جا رہا تھا اپنے معشوق سے ملنے کے لیے، تو اس شہر کے اندر چوریاں بہت زیادہ ہو رہی تھی، کوتوال خود پہرا دے رہا تھا. جب اس نے دیکھا یہ شخص جا رہا ہے تو اس نے روکا، تو وہ ڈر گیا بےچارہ، اس نے سوچا ایسا نہ ہو کوتوال مارے، پکڑ لے مجھے، تو اس نے اپنا گھوڑا بگانا شروع کیا، کوتوال نے بھی پیچھے سے مارنا شروع کیا. اب بھاگتے بھاگتے جب ایک گلی میں گھسا، آگے گلی بند تھی، اس نے دیوار کودی تو اس سے اب اس کا محبوب تھا. تو دادا نے فرمایا، جلال الدین رومی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس نے کہا یا اللہ کوتوال کے ہر کوڑے کے اوپر اس کو اتنی نیکیاں دے جس کا کوئی حساب نہ ہو کہ اس نے مجھے میرے معشوق سے ملا دیا. تو مومن کا حال یہی ہے کہ موت اس کے لیے موت نہیں ہے، یہ تو لقائے مولا کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ ہے. جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی وہ موت سے نہیں ڈرے گا. آج کا مسلمان قبرستان جاتے ہوئے ڈرتا ہے، کیا کہتے ہیں مولانا ہمارا دل بہت کمزور ہے, قداب کو قبرستان جاتا ہوں تو ڈر لگتا ہے. ارے اللہ کے بندے ڈر یا نہ ڈر, ایک دن تو رات تیری وہیں آنی ہے. بولو بھائی بچائے کوئی. کہتے ہیں اتنا ڈر لگتا ہے کہ اندھیرا ہو تو میں اس گلی کے اندر نہیں جاتا. ارے صحابہ کا حال دیکھو کیا حال تھا. آج ہم نے اپنی زندگی کو خود اتنا پرتعیش کر لیا کہ آج ہم تکلیف اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور صحابہ کا کیا حال تھا غزوہ خندق کے موقع پر, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا, مشورہ کیا صحابہ سے کہ یہ جو غزوہ ہو رہا ہے اس غزوے میں مسلمانوں کو کس طرح لڑنا چاہیے. صحابہ نے فرمایا ہمیں مدینے کے اندر رہ کر کے لڑنا چاہیے تاکہ کفار اندر نہ داخل ہو جائے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے فارس کے اندر جب جنگ ہوتی تھی تو ہم چاروں طرف سے خندق کھود دیا کرتے تھے تاکہ دشمن اندر نہ آ سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے پسند آئی, اب صحابہ کو حکم ہوا خندق کھودنے کا. وہ بھی پہاڑ ہے مدینے کے, ایک پہاڑ ہے وہاں پر مکے کے اندر, اس کا نام ہے جبل عمر. تین سال چار سال سے تو اس کو میں دیکھ رہا ہوں کہ سعودی حکومت توڑ رہی ہے لیکن وہ ٹوٹتا نہیں. نام کا اثر جو ہے, اس پہاڑ کا نام ہی جبل عمر ہے. تو اس دفعہ بھی کیا تو وہ ویسے ہی تھا, تو میں نے ابھی تک ٹوٹا نہیں, کتنا بارود انہوں نے ضائع کیا. میں نے کہا نہیں ٹوٹ رہا, نہیں تھا اس کا نام ہی عمر ہے, اور عمر ہوتا ہی وہ ہے جو ٹوٹے نا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو امیر المومنین جو عطا فرمایا اس کا نام بھی عمر ہے. تو بات کیا چل رہی تھی, خندق. تو پہاڑ ایسے سب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا, صحابہ کھودنے لگے, یہاں تک کہ ایک پتھر آیا جو صحابہ سے نہیں ٹوٹ رہا, صحابہ سے نہیں ٹوٹا, یہاں تک کہ صحابہ تھک گئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے, فرمایا یا رسول اللہ ایک پتھر ایسا آیا جو ہم سے نہیں ٹوٹ رہا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لائے اور وہ گرد اٹھایا, اٹھا کر کے مارا, اس میں سے چنگاری نکلی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا اٹھے, پھر دوبارہ مارا, پھر چنگاری نکلی, پھر اللہ کے نبی مسکرا اٹھے. صحابہ نے فرمایا پتھر ٹوٹ گیا. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ مسکرائے کیوں تھے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب میں نے پہلی دفعہ مارا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بشارت دی کہ شام بھی عن قریب مسلمانوں کے ہاتھ فتح ہوگا. جب میں نے دوبارہ مارا اس پتھر کے اوپر تو جو چنگاریاں نکلی تو اللہ تعالیٰ نے اس میں مجھے کیا نام ہے فارس دکھلایا, قیصر و کسریٰ کی حکومت دکھلائی کہ ایک دن مسلمان اس کے اوپر بھی حاکم ہوں گے. تو صحابہ کیا تھے؟ محنت کے عادی تھے. آج ہم کس چیز کے عادی ہو گئے؟ آرام, آرام پسندی کے عادی ہو گئے. جب آرام پسندی آ گئی تو جہاد آرام پسندی سے نہیں ہوتا. ہم حسب تم انتقل الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کیا گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے؟ یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا ہم نے انبیاء کو آزمایا, مستهم البأساء والضراء حتى زلزلوا, یہاں تک کہ نبیوں کے پاؤں کیا ہوئے, لڑکھڑا گئے. اور ان کے صحابہ نے کیا پوچھا؟ متى نصر اللہ, اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تب انہوں نے کہا لا ان نصر اللہ قریب, اللہ کی مدد قریب ہے. تو آج جو حالات ہیں مسلمانوں کو ان حالات کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلا کام اللہ تعالیٰ سے ہم معافی مانگیں. دوستو بغیر معافی مانگے گزارا نہیں ہے. کہ ہمارا 10,000 کا ملازم اگر ہماری نافرمانی کر دے ہم اس کو تھپڑ مار کر کے نکال دیتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا, ملازم نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا. آج ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی, تو پھر یہ عذاب تو آنا ہی ہے. نمبر ایک اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں, نمبر دو ہر مسلمان سے محبت کرو, خواب و دنیا کے کسی کونے کا ہو, کالا ہو گورا ہو امیر ہو غریب ہو فقیر ہو کسی بھی لسان زبان کا ہو اس سے محبت کرو, کیونکہ یہ محبت کیا ہے جنت میں لے جانے والی, یہ محبت کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اَيْنَ الْمُتَحَابِّينَ فِيَا, کہاں ہے وہ لوگ جو میری وجہ سے آپس میں محبت رکھتے تھے, وہ آج کے سائے میں آ جائے. یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرمائیں گے اَيْنَ الْمُتَحَابِّينَ فِيَا, کہاں ہے وہ لوگ جو میری وجہ سے آپس میں محبت کرتے تھے, نہ ان کا کوئی آپس میں رشتہ داری تھی, نہ ان کا ملک ایک تھا, نہ ان کا خاندان ایک تھا, نہ ان کی زبان ایک تھی, نہ ان کا وطن ایک تھا, لیکن صرف وہ ایک اللہ کے نام پر محبت کرتے تھے کہ اس نے بھی کلمہ پڑھا ہے میں نے بھی کلمہ پڑھا ہے, یہ بھی اللہ کا بندہ ہے میں بھی اللہ کا بندہ ہوں, اس وجہ سے محبت کرتا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے تجھے اس دھوپ میں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آ جا عرش اعظم کے سائے میں آ جا. کتنی عظیم دولت ہے, بولو بھائی ہے یا نہیں عظیم دولت, اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا. اس سے بڑھ کر اور عظیم دولت کیا ہوگی, قیامت کے دن کا منظر اللہ تعالی ہم سب کو آسان فرمائے. وہ افرا تفری کا عالم ہوگا کہ باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا, اس وقت اللہ تعالیٰ آواز لگائیں گے کہ عرش اعظم کے سائے میں آ جاؤ. وہ دادا نے فرمایا کہ یہ اللہ کی رحمت سے بعید ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ عرش اعظم کے سائے میں بلا لے اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے, یہ اللہ کی رحمت سے بعید ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ضرور سے ضرور جنت کے اندر داخلہ عطا فرمائیں گے. تو آپس میں اگر محبت سے رہیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے, تو جنت کے اندر داخلہ مفت عطا فرمائیں گے. ارے کچھ نہیں کرنا ہے, محبت ہی تو کرنی ہے, کیا کرنا ہے, مسلمان کا احترام اور اکرام ہی تو کرنا ہے اور کیا کرنا ہے. اور جو مسلمانوں کا قتل ناحق کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر بھی اس کا انجام اس کے سامنے آتا ہے اور آخرت کے اندر اس کا ٹھکانہ جاننا میں صرف. یہ جتنی عصبیت اور نشانیت ہے اس وقت یہ سب کس کی نشانی ہے, جو لسانیت اور عصبیت کی بات کرے سمجھ لو اس کا مزاج جنت کا مزاج نہیں ہے, کیونکہ جنت میں کوئی صوبہ نہیں ہے, جنت کا کوئی صوبہ نہیں ہے, جنت کی کوئی زبان نہیں ہے, ایک ہی زبان ہے عربی. تو جو لسانیت اور عصبیت کی بات کرتا ہے, کیا کہہ رہے ہیں پٹھانوں نے مہاجروں کو مار دیا, وہ کہہ رہے ہیں پٹھانوں نے مار دیا, وہ کہتے ہیں ہمیں بلوچوں نے مار دیا. اللہ کے بندے ہم پاکستان میں پیدا ہوئے, اللہ نے ہمیں ایک ایسی مملکت عطا فرمائی جو کلمے کی بنیاد کے اوپر بنی, آج اس کلمے کو بھول کر کے کس کے لیے لڑ رہے ہیں, صرف مال و دولت کے لیے, صرف دولت کے لیے لڑ رہے ہیں. تو کیا حال ہوگا, اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو اور کیا آئے گا. اس مبارک مہینے کے اندر جب فرشتے اور ملائکہ روزے داروں کے دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں, اس وقت کے اندر اگر انسان پھر بھی نہ سدھرے اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمتیں. کہ اسی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت میں نے پہلے سنائی تھی, جو ایک طویل روایت, اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں سے کہ فرشتوں اے میرے فرشتوں, ان لوگوں کا اجر اجرت کیا ہونی چاہیے جنہوں نے اپنا کام پورا کر لیا ہو. فرشتے جواب دیں گے اللہ ان کو ان کی اجرت مکمل دے دی جائے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ مجھے میری عزت اور میرے جلال کی قسم, جاؤ تم بخشے بخشائے ہو اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ, تم نے مجھے راضی کیا اور میں تم سے راضی ہوا.